السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 54. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آیہ نمبر 54. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے من یرتد جو یعنی وہ لوٹے گا منکم تم میں سے ان دینہ دین سے اپنے فسوف تو ان قریب یاتی لائے گا اللہ بقوم ایک قوم یحبہم وہ محبت کرے گا ان سے وَيُحِبُّونَهُ وہ محبت کریں گے اس سے اَذِلَّتٍ نَرْم عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اوپر مومنوں کے اَعِزَّتٍ زبردست عَلَى الْكَافِرِينَ اوپر کافروں کے يُجَاهِدُونَ وہ جہاد کریں گے فِي سَبِيلِ اللَّهِ راستے میں اللہ کے وَلَا اور نہیں يَخَافُونَ وہ ڈریں گے لَوْمَتَ لَائِمْ ملامت سے ملامت کرنے والے کی ذَلِكَ وہ فضل اللہ فضل اللہ کا یوتی ہی وہ عطا فرماتا ہے اسے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی واسع علیم وسعت والا علم والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوں. اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے وہ بہت فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو دین سے پھر جائیں یا اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائیں. ارتداد کا لفظ آیا ہے یہاں پر اور ایک طرح سے صحابہ کرام کی تعریف بھی آئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اصل میں ان لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اگر دین سے پھر جاتے ہیں یا اسلام قبول نہیں کرتے ہیں یا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر واپس زمانے جاہلیت میں چلے جاتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں پیش آتی بلکہ وہ اپنا خود کا نقصان کرتے ہیں. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ مخلص اور سچے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا یا جن کو ہدایت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا ان کی جگہ جو اپنے اوصاف میں سب سے دی بیسٹ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں لڑنے سے ڈریں گے نہیں جو اپنی جان مال سب اللہ کی راہ میں لگا دیں گے. ان کی خاص صفت کیا بتائی گئی یہاں پر کہ یحبہم ویحبونہم یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ یہ سب سے خوبصورت معاملہ ہے اللہ کا بندے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ایک بہت ہی عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے یا جو بھی بندے کے اندر جو تقویٰ ہو یا اس کے اندر جو اعمال کی خوبصورتی ہو تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل امین دوسرے عرش پر آتے ہیں یعنی آسمان پر سوری اور تمام فرشتوں سے کہتے کہ فلاں آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس شخص کی محبت اس کو پسند کرنا لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے سبحان اللہ. اور اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اصل میں. یہ معمولی بات نہیں. یہاں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی یا ان لوگوں کی تعریف کی جو اللہ تعالی کے نیک مخلص بندے ہیں جو دین سے پھرتے نہیں ہیں جو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں جمے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی محبت سے نوازتا ہے یہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ ایک شرف ہے بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر تمام اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے. ہر قسم کی مشکل اس بندے پر آسان ہو جاتی ہے. نیک کام کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے. برائیوں کو چھوڑنا ترک کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے یعنی اس کی توفیق مل جاتی ہے اسے. اور بندوں کے دلوں کو محبت اور مودت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ابھی حدیث سے آپ کو بتایا گیا. تو اپنے رب کے ساتھ بندے کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اپنے قول، اپنے فعل، اپنے تمام جو معاملات ہیں اس میں ظاہری اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے. یعنی جب وہ اتباع کرے گا، یہ صفت اس کے اندر پائی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جیسے سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ تمام جو لوازم ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اللہ کی محبت عطا کرتی ہے، اور پھر بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور نوافل کا اہتمام کرے، یہ بھی اللہ کے تقرب کا، اس کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے کہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس چیز کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے محبوب نہیں. میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. سبحان اللہ، صحیح بخاری کتاب الرقاق، کتنی خوبصورت حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو لوازمات ہیں، اس میں سے اللہ کی معرفت، اس کے ناموں کی معرفت، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ بھی شامل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اس کے ساتھ محبت نہ تمام ہے، ناقص ہے، بلکہ اس محبت کا وجود ہی نہیں اگر اس کا دعویٰ کیا جائے گا جو اللہ سے محبت نہ کرتا ہو. تو اللہ کا ذکر ضروری ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا بھی ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے تو اس کے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کی بہت ساری غلطیوں سے درگزر فرما لیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کی گئی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. اور یہاں پر جو اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے اور وفات کے بعد بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، جس میں ایک فتنہ ارتداد بھی تھا. جیسے کہ اس وقت کے مین فتنے تھے، ایک تو جھوٹی نبوت کے دعوے دار، وہ پیدا ہو گئے تھے، مانعین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے، اور تیسرا مرتد جو اسلام سے پھر گئے تھے. جو رسول اکرم کی زندگی میں تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے اسلام لائے تھے، دل میں ان کے ایمان نہیں بیٹھا تھا. جیسے کہ قرآن میں سورہ حجرات میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اسلام لائے ہو اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں جاگز ہی نہیں ہوا، تو اپنے اسلام کا احسان نہ ہم پر جتاؤ. تو ایسے بہت سارے قبائل تھے جو صرف فتح مکہ کی وجہ سے اور مسلمانوں کو فتح ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اکثر قبائل عرب نے یہ سمجھا کہ اسلام کو جتنی کامیابیاں نصیب ہوئیں وہ صرف رسول اکرم کی ذات سے ریلیٹڈ تھیں، کیونکہ وہی ہر وقت نازل ہوتے رہتی تھی. اب وہی نہیں رہی اور آپ انتقال کر چکے ہیں، لہٰذا اب پھر کفر کا غلبہ ہو جائے گا. اس خیال سے عرب کے بہت سارے قبیلے اسلام سے پھرنے لگے، مرتد ہو گئے، اور بعض کہنے لگے کہ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اسلام کی دوسری پابندیاں سہنے کا کیا فائدہ. آپ کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں کو بہت ہی نازک حالات سے گزرنا پڑا، اسپیشلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ خلیفہ بنے تھے. ایک تو مسلمانوں کو ایک طرف یہ غم تھا اور صدمہ تھا کہ رسول اکرم کی وفات ہو گئی ہے، اور دوسری طرف قبائل مرتد ہوتے گئے جن سے جہاد لازمی تھا، اور تیسرے بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو جہاد کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی. پھر رسول اکرم کی وفات سے پہلے رسول اکرم نے ایک لشکر تیار کروایا تھا جس کے سپہ سالار اسامہ بن زید تھے، اور وہ روانگی ہونے ہی والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھ کر وہ لشکر رک گیا تھا، نہیں گیا تھا، اور آپ اپنی زندگی میں اس کو ترتیب دے چکے تھے، کیونکہ جو سیریا یعنی شام کی جو سرحدیں تھیں اس کی حفاظت ضروری تھی، اس کے لیے لشکر کو روانہ کرنا ضروری تھا. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسلمان اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے. ابھی فنڈز اتنے جمع بھی نہیں تھے بیت المال میں کہ ان فتنوں نے سر ابھارا، اور رسول اکرم کی زندگی کے آخری لمحات میں ایسا ہوا کہ مسلمہ کذاب، یہ ایک یمنی قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، اس قبیلے کا ایک وفد 9 ہجری کو مدینہ آیا. اس میں مسلمہ کے ساتھ اور 17 آدمی بھی تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے، لیکن جو مسلمہ کذاب تھا، اس وفد کا سردار تھا، وہ ذرا کبر اور غرور میں مبتلا تھا. وہ دور دور ہی رہا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کرے تو میں ان کی پیروی کروں گا. جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ثابت بن قیس جو کہ انصار کے خطیب تھے، یعنی بہت اچھی بات کرتے تھے، ان کو لے کر آپ مسلمہ کے پاس گئے. مسلمہ نے اپنی بات دہرائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں تو اپنے بعد اسے آپ ہمارے لیے طے فرما دیجئے۔ اس وقت رسول اکرم کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے کہ ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے اس معاملے میں یہ چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں دینے کو تیار نہیں، یعنی میں نہیں دوں گا تمہیں، یاد رکھو تم اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، اور اللہ کی قسم میں تو تجھے وہی آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ پھر آپ سمجھانے کا معاملہ قیس بن ثابت کے حوالے کر کے خود واپس چلے آئے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی۔ تو سب سے پہلے جو مرتدین میں مسلمہ کذاب اور اس کے لوگوں کا ہی نام آتا ہے۔ کہا جاتا کہ واپس جا کر مسلمہ کذاب اس بات پر غور کرتا رہا، آخرکار اس نے خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا، لا حول ولا قوۃ، اور کہنے لگا کہ مجھے کاروبار نبوت میں رسول اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، اور اس نے اپنی قوم کے لیے زنا، شراب ان سب کو حلال کر دیا۔ لیکن رسول اکرم کی شہادت بھی دیتا رہا، آپ کی رسالت کی شہادت بھی دیتا رہا، یعنی اس نے بھی وہ جو کہتے ہیں ذل نبی، یعنی نبی کے سائے میں ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے کہ آج کے دور میں قادیانی کرتے ہیں۔ پھر بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو اس کی قوم میں اس کی خوب قدر و منزلت ہوئی، لوگ اس کو بڑا سمجھنے لگے، اس کو یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس نے رسول اللہ کو ایک خط لکھا کہ مجھے آپ کے ساتھ اس کام میں شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب میں لکھا کہ زمین اللہ کے لیے ہے، جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام متقین کے لیے ہے۔ پھر مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو قاصد ابن نواحہ اور ابن اسال بھی بھیجے تھے، آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم گواہی دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ تو یہی مسلمہ اور اس کو ماننے والوں کی سب سے پہلی جماعت تھی مرتدین کی۔ ربیع الاول 11 ہجری کے شروع میں ان لوگوں پر حملہ کیا گیا، یعنی فوج بھیجی گئی، بہت خطرناک جنگ ہوئی۔ بنو حنیفہ کے بڑے بڑے جنگجو اور بہت جو بہادر لوگ تھے وہ بہت بے جگری سے لڑے، اور بہت خطرناک جنگ ہوئی جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسلمانوں کے بھی بہت سارے اس میں قاری تھے اور اچھے لوگ تھے، وہ مارے گئے یعنی شہید ہوئے، جانی نقصان بھی ہوا، لیکن میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ جو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ہی مسلمہ کذاب کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہ وہی تھے جنہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ پر نیزہ پھینک کر وار کیا تھا، جس سے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ کفارہ ادا کر دیا، یعنی مسلمہ کذاب کو مار کر۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ پھر جو دوسرے مرتدین کے لوگ تھے، یعنی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اسود انسی تھا۔ رسول اکرم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ اس بات سے مجھے فکر لاحق ہو گئی۔ پھر خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، اور اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی نکلیں گے، ان میں سے ایک اسود انسی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب یمامہ والا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب۔ جو اسود انسی ہے یہ قبیلہ بنو مدلج کا سردار تھا، اسے ذوالحمار بھی کہتے ہیں، جادوگر تھا۔ اس نے یمن کے اطراف پر قبضہ کر کے رسول اللہ کے جو بھی آپ کے عمال تھے ان کو نکال دیا تھا۔ آپ نے معاذ بن جبل اور یمن کے رئیسوں کو اس کی سرگوبی کے لیے لکھا، آخر یہ شخص فیروز دیلمی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے قتل کی خبر رسول اکرم نے اسی وقت دے دی تھی، اگرچہ یمن سے یہ خبر 2 ماہ بعد آئی تھی۔ یہ رسول اکرم کی وفات سے بس چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اور تیسرا مرتد قبیلہ بنو اسد تھے، جن کے سردار طلحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان پر بھی لشکر کشی کی گئی اور وہ شکست کھا کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سچے دل سے اسلام کو اختیار کر لیا۔ تو یہ 3 قبائل تو وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی ارتداد اختیار کیا تھا، لیکن بر وقت ان کی سرکوبی کر دی گئی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہونے والے جو قبائل تھے وہ 7 قبیلے تھے جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کیا۔ فزارہ اوینا بن حسین کی قوم، غطفان، بنو سلیم، بنو یربو، بنو تمیم کے بعض لوگ جو سجہ بنت منذر کے مرید ہو گئے۔ ایک اور عورت تھی اصل میں سجہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مسلمہ کذاب سے نکاح کر لیا تھا۔ پھر کندہ قبیلہ بحرین میں بنو بکر بن وائل، یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو بہرحال رسول اکرم کی وفات کے بعد جو اسامہ بن زید کا لشکر تھا اس کو روانہ کیا گیا، بہت ہی ہنگامی حالت تھے، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان حالت میں ابوبکر نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کی روانگی کے متعلق مشورہ کیا اور ان کو روانہ کیا گیا، اور ابوبکر نے اس وقت کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ درندے آ کر مجھے اچک لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کا لشکر ضرور بھیجوں گا، جیسے کہ رسول اکرم نے حکم دیا تھا اور اگر اس بستی میں اکیلا ہی رہ جاؤں تب بھی میں یہ لشکر ضرور بھیجوں گا۔ پھر جو مانعین زکات تھے ان سے بھی جہاد کیا گیا، کیونکہ آج زکات کا انکار کیا انہوں نے، کل نماز کا بھی انکار کر سکتے تھے، بعد میں حج کا کر سکتے تھے، پھر روزے کا بھی کر سکتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق کا جو اسٹینڈ لینا تھا بہت ہی بہترین تھا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ بعد میں اس کی تعریف کرتے تھے، پہلے انہوں نے خود کہا کہ ابو بکر آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے خلاف کیسے تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ تب ابو بکر نے کہا تھا کہ اگر وہ رسول اکرم کے زمانے میں ایک رسی ایک بکری پر بھی زکات دیتے تھے اور اب انکاری ہیں تو میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکات مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیں گے جو آپ کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ تب عمر نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں سمجھ گئے کہ ابو بکر کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گئے کہ ابو بکر کی رائے درست ہے۔ بخاری کتاب استتاب المعاندین والمرتدین۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس وقت کے مسلمانوں سے تحدید کے طور پہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کا انحصار تم پر نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہت بہتر ہوں گے، جن کے یہ اور یہ اور یہ اوصاف ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ ہی کو چنا، صحابہ ہی تھے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا تھا۔ کچھ لوگ غلط بات لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہ صحابہ تھے جو کہ غلط لوگ تھے نعوذ باللہ، اور بعد میں پھر علی رضی اللہ عنہ صحیح تھے جنہوں نے سب کو ختم کیا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ختم کیا یا ان لوگوں کے خلاف وہ کیا جو خوارج کا گروپ نکلا تھا، خوارج جو کہ صرف قرآن کو ماننا چاہتے تھے، حدیث کو بھی نہیں ماننا چاہتے تھے اور قرآن کی بھی غلط تفسیر کر رہے تھے۔ تو خوارج کے خلاف اٹھے تھے علی رضی اللہ عنہ، نہ کہ خود آپس کے مسلمانوں کے خلاف۔ وہ تو سب صحابہ تھے، سب کو رضی اللہ عنہم ہی کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ارتداد کا معنی آیا ہے اس کا روٹ کیا ہے، میر تدا۔ ارتداد آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، رددا را دال دال اس کا روٹ ہے۔ تو اس سے کئی الفاظ نکلے ہیں قرآن میں، کئی الفاظ آتے ہیں، رد یردو ردن، کسی چیز کو واپس کر دینا، لوٹانا، پھیرنا۔ فرددنا ہو الی امہ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تو ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف۔ پھر رادن بھی اسی سے نکلا ہے، ردن سے بنا ہے، ردن یہ فعل امر ہے، تو لوٹا، بس اگر تم لوگ باہم تنازع کرو کسی چیز میں تو تم لوگ لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ رادن فائل کے وزن پر اسم الفائل ہے اور یہ رادیدن سے ہے، لوٹانے والا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ اللہ ارادہ کرے تیرے لیے کسی خیر کا تو کوئی بھی لوٹانے والا نہیں ہے اس کے فضل کو۔ اور مردودن اسم المفعول ہے، لوٹایا ہوا، واپس کیا ہوا۔ اِنَّ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا بے شک ہم لوگ ضرور ہی لوٹائے جانے والے ہیں اسی قدم میں، یعنی الٹے پاؤں۔ مردن اسم الظرف ہے، اصل یہ مرددن سے ہے، لوٹانے کی جگہ۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب کبھی اللہ ارادہ کرے کسی قوم کے لیے کسی برائی یعنی عذاب کا تو لوٹانے کی کوئی جگہ یعنی امکان نہیں ہے اس کو۔ اور باب تفعل تردد، یہ ترددو ترددن، لوٹنے کی کوشش کرنا مگر ناکام رہنا، کسی معاملے میں شک و شبہ میں پڑنا، ڈاوا ڈول ہونا۔ فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ لوگ اپنے شک میں ڈاوا ڈول رہتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اور باب افتعال ارتدد یرتددو، اصلی ہے ارتد یرتدو ارتداد، اہتمام سے واپس ہونا، لوٹنا، پھرنا۔ فرتد علی آثارہما، سورہ کہف میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ہر جمعہ کو، تو وہ دونوں لوٹے اپنے نقوش قدم پر۔ تو یہ ارتداد ہے، تو اس میں شک کی بنا پر لوٹنا بھی ہے یا باقاعدہ اہتمام سے لوٹنا بھی ہے، کہ نہیں اگر یقین بھی ہو جائے کہ کوئی بات غلط ہے پھر بھی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے واپس لوٹنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوالٹیز ہوں گی ان کی، نہیں صحابہ کرام کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، اذلہ یہاں پر نرمی کے معنوں میں ہے۔ ہم اصل میں جب الفاظ کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ اذلہ کیا ہے، بھلا مسلمان ذلیل کیسے ہو سکتے ہیں، یہ معنوں میں ہم لے لیتے ہیں، تو یہاں ان معنوں میں نہیں ہے۔ اذلہ اس کا روٹ ذال لام لام ہے، ذللہ یذللو، ذلہ یذلو ذلالہ، نرم مزاج ہونا، تابعدار یا مطیع ہونا، ذلیل و خوار ہونا۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تو ہم پیروی کرتے تیری نشانیوں کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ سورہ توحہ کی آیت ہے، اور ظلم اس میں ذات نرمی تابعداری، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور تو بچھا ان دونوں یعنی والدین کے لیے تابعداری کے بازو رحمت سے، سورہ بنی اسرائیل. پھر ذلت اس میں ذات ہے ذلت خوری، اور ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، اور تھوپی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، سورہ بقرہ کی آیت ہے. پھر ذلیل اور اذلت فعیل کے وزن پر صفت ہے نرم مہربان ذلیل. اذلت علی المومنین اعزت علی الکافرین، سورہ مائدہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، مومنوں پر نرم کافروں پر سخت. لنخرجنہم منہا اذلہ، سورہ نمل میں آتا ہے، ہم لازمن نکالیں گے ان کو اس میں سے ذلت کی حالت میں. پھر افل و تفضیل ہے اذلو زیادہ ذلیل. لیخرجن العز منہا الاذل، سورہ منافقون، لازمن نکالے گا زیادہ رتبے والا اس میں سے زیادہ ذلت والے کو. پھر ذلولن بھی اسی سے ہے، ذلالن فعولن کے وزن پر مبالغہ ہے، بہت زیادہ تابعدار کیا ہوا سدھایا ہوا. گائے کے لیے یہی لفظ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض. پھر باب تفعیل، ذلل یذلل تذلیلا، ذلیل کرنا، نیچا کرنا، جھکانا، نرم کرنا، تابعدار کرنا. وذللت قطوفها تذلیلا، سورہ دہر کی آیت ہے، جھکائے گئے ان کے گچھے جیسا جھکانے کا حق ہے. تو یہ تمام اس سے نکلا ہے تذلیل. تو مومن کیا ہوں گے؟ مومنوں کے لیے اذلت، نرم ہوں گے، ان کے لیے تابعدار ہوں گے، ان کے خیر خواہ ہوں گے، ان کے ہمدرد ہوں گے، ان کے غم گسار ہوں گے. تو مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، کافر کا نہیں. مومن مومن کے لیے بچھا جاتا ہے، مومن مومن کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے. مومن اور مومن سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور بھائی ہیں. جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو اس کا دوسرا حصہ وہ درد محسوس کرتا ہے. تو آپس میں مومنوں کا تعلق اس طرح سے ہوتا ہے. علی المومنین، تو مومن مومن کے لیے بہت نرم اور خیر خواہ ہوتا ہے. عزت علی الکافرین، عزہ یہاں زبردست کے معنوں میں ہے، عین زا زا اس کا روٹ ہے، عزت سے نکلا ہے. ہم عزت اردو میں جو سمجھتے ہیں ایکچولی وہ الگ عزت ہے. یہاں پر عزت کے معنی زبردست کے ہیں، یعنی سخت ہونا. عزیز جو اللہ تعالی کی صفت ہے وہ بھی اسی سے ہے، عین زا زا اس کا روٹ ہے. عززا یا عززو، عز یعزو عزن، کسی پر غالب آنا. وعزنی فی الخطاب، اور وہ غالب آیا مجھ پر بات میں، سورہ سواد کی آیت ہے. اور باب دربا سے عززا یا عززو، عز یا عزو عزن، مغلوبیت سے محفوظ ہونا، سخت ہونا. عزن اس میں ذات بھی ہے، مغلوبیت سے حفاظت، پناہ، مدد. اتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور ان لوگوں نے بنائے اللہ کے علاوہ کچھ الہ تاکہ وہ ان کے لیے ایک پناہ. عزت اس میں ذات ہے، سختی، بیجا خودداری، گھمنڈ، غلبہ، عزت. بل الذین کفروا فی عزتی و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت کرنے میں ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو چاہا کرتا ہے عزت کو تو عزت کل کی کل اللہ ہی کے لیے ہے. عزیز عزت فعیل کے وزن پر صفت ہے، سخت، بھاری، غالب، بالادست، جس کے اختیارات پر کوئی لمیٹیشن، تحدید نہ ہو. اعزو افل التفضیل ہے، زیادہ سخت، زیادہ عزت والا. اور عزا فعولا کے وزن پر افل التفضیل کا معنی سے زیادہ سخت، زیادہ عزت والی، جیسے کہ خانہ کعبہ میں جو بت رکھا تھا اس کا نام انہوں نے عزا رکھا تھا. اور عززا یعززو تعزیزن، کسی کو سخت کرنا، قوت دینا. فکذبوہما فعززنا بثالث، یاسین کی آیت ہے، تو ان لوگوں نے جھٹلایا دونوں کو تو ہم نے تقویت دی، یعنی سپورٹ کیا تیسرے سے. تو یہاں پر عزتن کا مطلب ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے مسلمان نرم چارہ نہیں ہوتے، کافر ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے مسلمانوں کو. کہ کافروں کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ان کے نظریات ہیں، مسلمان اس میں آسانی سے نہیں آ سکتے، مسلمانوں کو وہ نرم چارہ نہیں سمجھ سکتے. یعنی مسلمان ایسا نہیں کہ کافروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے، ان کو منہ در منہ جواب دیں گے، ان کو ماریں گے، یا ان سے غصے سے پیش آئیں گے، یا زور سے بات کریں گے. نہیں، مومن کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوتا. اور ہم خود جانتے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات غیر مسلموں سے کیسے تھے، آپ کتنی خندہ پیشانی سے اور نرمی سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے. ایون میدان جنگ میں بھی ہمیں اس طرح کی بدتمیزی اور اس طرح کی کسی کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جو بھی کام کرنا ہے ڈگنیٹی کے ساتھ کرنا ہے. تو یہاں پر جو عزلت علی المومنین اور عزت علی الکافرین آئے ہیں، اصل میں یہ اس معاملے میں ہے کہ مومن مومن سے بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے، ساری اس کی ہمدردیاں، ساری اس کی غم گساری مومن کے ساتھ ہوتی ہے، غیر مسلم کے ساتھ نہیں. ہاں، غیر مسلم سے وہ ڈیلنگ کرے گا، معاملات کرے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، لیکن عیزتن علی الکافرین کا مطلب یہ ہے کہ کافر ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں خود مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, یعنی آج مسلمان خود مسلمانوں کے خلاف کام کریں. جیسے کچھ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں جو ایکچولی دیکھا جائے تو منافق ہیں, جو کھلم کھلا اسلام کے دشمن ہیں, لیکن ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے دنیا میں مسلمانوں کے نام پر دھبا لگانے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. کیونکہ کوئی سچا پکا مسلمان تو کبھی بھی اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یا رسول اکرم کے خلاف جس نے زبان درازی کی کہ نعوذ باللہ غلط سلط باتیں کی, عائشہ رضی اللہ عنہ کی اتنی کم عمر میں شادی پر اور رسول اکرم کے خلاف بات کی, تو کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی تسلیمہ نسلی نامی ایسا کوئی کر سکتا ہے جو سچا مسلمان ہوگا؟ ویسے بات ہے جو اسلام کے دشمن ہوں گے وہی تو یہ بات کریں گے نا, جو رسول اکرم کے خلاف زبان دراز کریں گے. اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے, ابھی حال ہی میں جو کچھ کتابوں پر آبجیکشن لیا گیا ہے ہندوستان میں, تو اس پر آبجیکشن اٹھانے والے مسلمان ہیں, نام کے مسلمان جو پہلے کہیں چھپے رہتے ہیں اندر. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی پبلسٹی نہیں رہتی, کوئی نون پرسن نہیں رہتے, لیکن ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ان کو خاص طور سے اٹھایا جاتا ہے. چاہے وہ کیا ہے, وہ ایک نام جو ہر جگہ جریر بک اسٹور چلے جاؤ, جہاں چلے جاؤ ایک اس کی تصویر لگی ہوئی آتی ہے سامنے ہی, کیا نام ہے, ملالہ. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کا نام رکھ لیتے ہیں لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. رجدی وجدی ٹائپ کے لوگ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. تو اصل میں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے, یہ آرام سے کافروں کے بہکاوے میں آ کر الٹا مسلمانوں کے خلاف ہی کام کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوئے, یہ عیزتن علی الکافرین نہیں ہیں یہ, بلکہ یہ اذلتن علی الکافرین ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو, کہ غیر مسلم ان کو آرام سے اپنے پروپیگنڈے کے لیے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور ان کو شعور تک نہیں ہے. اور دیکھیں قرآن میں جو منافقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں نا, کہ لا یشعرون, لا یعقلون, لا یبصرون, نہ یہ سمجھ نہیں رکھتے, یہ بصیرت نہیں رکھتے, یہ شعور نہیں رکھتے, یہ عقل نہیں رکھتے, واقعی میں یہی نظر آتا ہے کتنے عقل کے اندھے ہیں یہ لوگ کہ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر تم کھلم کھلا کھل کر کیوں نہیں سامنے آ جاتے, کیوں کہہ کیوں نہیں دیتے تم کہ ہاں ہم مسلمان ہی نہیں ہیں؟ لیکن نہیں, یہ اذلتین علی الکافرین بنے ہوئے ہیں اصل میں. جبکہ مومن کیا ہوتا ہے, اذلتین علی المومنین اور عیزتین علی الکافرین, جن کو کوئی اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, جو کمپرومائز نہیں کرتے, جو یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا کرسمس منا لیتے ہیں تم بھی ہماری عید منا لو, ہم تمہاری دیوالی مناتے ہیں تم بھی ہماری قربانی کر لو. وہ کبھی آپ کی قربانی نہیں کریں گے, وہ کبھی آپ کی عید نہیں منائیں گے, لیکن آپ ضرور ان کا نیو ایئر منائیں گے, آپ ضرور ان کا کرسمس سیلیبریٹ کریں گے, آپ ضرور ان کی دیوالی منائیں گے, ساری چیزیں ان کی لے لیں گے. کہتے ہیں کیا ہوا, وحدت ادیان کا خوبصورت وہ دیا جا رہا ہے کہ تمام مذاہب ایک ہی تو ہیں, سبھی ایک ہی دن کو مانے رہے, چاہے بھگوان کا ہو, چاہے گاڈ کا ہو, چاہے اللہ کا ہو, نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ہمیں تو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تم تمہارے دین پر, ہم ہمارے دین پر, ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو تو ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی پوجا کر لیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے, اسلام میں کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان پہنچ رہا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے. خود مسلمان جا کر غیر مسلم حکومتوں کو مسلمانوں کی شکایتیں کرتے ہیں, جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کی, اور پورا کام ٹھپ کروا دیتے ہیں. کیا ہوتا اگر وہ تمہاری جماعت کے نہیں ہے یا ہماری جماعت کے نہیں ہے لیکن اچھا کام کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, تو کرنے دو ان کو. نہیں, ہمارا نام ہونا چاہیے نا, اور پھر جا کر خود ہی کمپین کرتے ہیں اور جو اچھا بھلا دین کا کام چل رہا تھا اس کو ختم کروا دیتے ہیں. تو آپ مسلمانوں کے ہمدرد ہوئے یا مسلمانوں کے دشمن ہوئے؟ پھر آپ بتائیے, یہ جو ٹانگ پکڑ کر کھینچنا اس کی اور اس کی, اور بس ہم سے آگے کوئی نہ نکلنے پائے, ہمارا نام ہو, تو پھر تو یہ اللہ کی عبادت نہ ہوئی, اپنی عبادت کروانا ہوئی پھر. تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی ساری باتیں, کہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا ہے. تو صحابہ کی صفت کیا تھی, کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے, مومنوں پر نرم تھے, کافروں پر سخت تھے. آپ مجھے بتائیے کافروں کے بارے میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ملتا ہے کہ آپ کو بدتمیزی ملی ہوگی, صحابہ نے بدتمیزی کی ہو کافروں کے ساتھ بات کرنے میں, کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا کبھی بھی ایسا. یا خود رسول اکرم کی کوئی ایک مثال مجھے پیش کر دیجیے کہ رسول اکرم کافروں کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آیا ہوں, ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. تو عزتین علی الکافرین کا مطلب کیا ہے؟ کہ کافر ان کو نرم چارہ نہیں سمجھتے, پلین گراؤنڈ نہیں سمجھتے کہ جس طرح چاہے اس پر اس کو رون ڈالیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیں, جو چاہے پروپیگنڈا کروا لیں ان سے, نہیں. بلکہ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں. کافر جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے غلط کام نہیں لیا جا سکتا, یہ بڑے پکے ہیں, ان کو ہم اپنے آئیڈیاز کے لیے, اپنے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے ہم ان کو یوز نہیں کر سکتے, یہ بڑے اپنے دین کے پکے ہیں. تو ایسے سخت ہونا ہے. پھر یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے, سبحان اللہ. اور جہاد وہ چوٹی کا جہاد ہوگا, جو میدان جہاد میں ہوگا, لیکن اس سے پہلے بہت سارے جہاد ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, معاشرے میں پھیلی رسم و رواج بدعات کو, خرافات کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, جدوجہد کرنی پڑے گی. بس راستہ اللہ کا ہو, اللہ کے راستے میں کرنا ہے. ولا یخافون لومت لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. آج سب سے بڑا جو ڈر بیٹھا ہمارے میں, لوگ کیا کہیں گے, ہائے ہمارا فلاں کام نہ رک جائے, ہمارا بزنس نہ ٹھپ ہو جائے یہ کام کرنے سے, یا ہمارے دنیا کو نقصان نہ پہنچے دین کا کام کرنے سے, یا وہ ہم کو ملامت کریں گے شادی کیوں ایسی کی. تو لوگوں کی وجہ سے, لوگ کیا کہیں گے, انہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی اتنی پرواہ ہوتی ہے, اتنی پرواہ ہوتی ہے کہ اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں, اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی بھلا دیتے ہیں, بس لوگوں کی وجہ سے ہر وہ کام کریں گے جو لوگوں کو پسند ہو اور لوگوں کو محبوب ہو, چاہے اس میں اپنی جیب خالی کروا دیں, چاہے قرض کروا لیں, چاہے تھک جائیں رسم رواج کر کے, لیکن بس لوگوں کے حساب سے اپنے آپ کو چلانا ہے. تو لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ سے. آپ صرف ایک اپنے رب کی پرواہ کریے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واقعی میں بہت صحیح بات ہے. اس کے آگے جھکنے کا کیا فائدہ, صرف ایک اللہ کی پرواہ کریں. تو صحابہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اور یہ تو اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, وہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے, سبحان اللہ. تو امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں مومنوں کے لیے نرم بنائے اور کافروں کے لیے سخت بنائے. تو اصل عزت تو اللہ تعالی کی ہے, جو دین سے پھرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. نرم ہے مومنوں پر, سخت ہے کافروں پر. بس وہ اہل ایمان کے ساتھ محبت, ان کے لیے خیر خواہی, ان کے لیے نرمی اور مہربانی, رحمت اور رافت, اور ان کے ساتھ شفقت والا رویہ رکھتے ہیں اور نرم خو ہیں. اور کسی ایسی چیز کے قرب کے بنا پر جو اس سے مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں اور اس کی آیت سے انعاد رکھنے والوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں. کبھی بھی وہ کفر کے سپورٹ میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے مسلمان. تو مومن کا معاملہ ہوتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں کے لیے نہایت سخت اور آپس میں بہت مہربان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے بارے میں سخت رویہ رکھنا ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے, اور ان کے ساتھ سختی اور ناراضی میں بندہ اپنے رب کی موافقت کرتا ہے, اور ان کے بارے میں سخت رویہ ان کو دین اسلام کی طرف ایسے طریقے سے دعوت دینے سے رکاوٹ نہیں ہے جو بہتر ہو. یعنی ان سے رابطہ رکھنا ہوگا غیر مسلموں سے, ان سے میل جول رکھنی ہوگی تاکہ ان کو دین کی دعوت دے سکے احسن طریقے سے, لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. پھر اللہ کے راستے میں اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ قربان کرتے رہتے ہیں, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اپنے رب کی ملامت سے ڈرتے ہیں, اور یہی رویہ ان کے عزم اور ان کے ارادے کی پختگی کو پھر مضبوط کرتا ہے, کیونکہ کمزور دل والا ارادے کا بھی کمزور ہوتا ہے. یا وہ لوگوں کی ملامت کی خوب پرواہ کرتا ہے, ان اس کے اندر عزیمت نہیں ہوتی, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے, نقطہ چینیاں برداشت نہیں کرتا, اس کی قوت کمزور ہو جاتی ہے. مخلوق کی رعایت, ان کی رضا اور ناراضگی کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر ترجیح دیتا ہے, یعنی لوگوں کا خیال زیادہ رکھتا ہے. جیسے جو لوگ کمزور دل ہوتے ہیں, جو لوگ یعنی کمزور ایمان والے ہوتے ہیں, جن کے اندر عزیمت نہیں ہوتی, پختگی نہیں ہوتی, وہ لوگوں کی بڑی پرواہ کرتے ہیں, ہر بات میں ہائے لوگ کیا کہیں گے, ہائے لوگ کیا کہیں گے, لوگ ایسا کہیں گے اس لیے ایسا ہی کرو, لوگ ویسا کہیں گے اس لیے ویسا ہی کرو. تو وہ بندوں کو ترجیح دیتا ہے اللہ کے مقابلے میں. تو ایسا دیکھا جائے تو وہ غیر اللہ کا بندہ ہوا, اس کا دل بھی اصل میں پھر اللہ کی عبادت کے لیے یکسوئی نہیں اختیار کرتا, وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنا نہیں چھوڑتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کی صفات جمیلہ بتا رہے ہیں, تو لہٰذا ہم کو بھی پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اگر لوگوں کا ڈر ہو تو ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے ڈر سے وہی کام کرنا چاہیے. لوگ چاہیں کچھ بھی کریں یا لوگ جو چاہیں کہیں, لوگوں کی پسند سے کام کریں گے تو آپ دیکھیں وہ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے. یعنی ساری صفات ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی, بلکہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں اور اللہ کی پرواہ کرنے والے ہیں انہی کو نصیب ہوتی ہے. آگے دیکھیے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما بے شک ولیکم اللہ ورسولہ ولی تمہارا اللہ ہے اور رسول اس کا والذین اور جو لوگ آمنوا و ایمان لائے الذین جو لوگ یقیمون و قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز و یؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں الزکاۃ زکات وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. اے ایمان والو تمہارے دوست صرف اللہ اس کے رسول اور ایمان لانے والے ہیں جو نماز قائم کرتے زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. اب یہاں پر پھر مومنوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے دوست جن کے ساتھ تمہاری نرمی ہونی چاہیے وہ کون لوگ ہوں جو نماز پڑھنے والے اور زکات دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی فرائض کی پابندی کرنے والے لوگ ہوں ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے کیونکہ پھر وہ تمہارے ایمان کو مضبوط بھی کرتے ہیں. کیونکہ جو نیکی یا نیک صحبت دراصل انسان کو شیطان کے بہکانے سے بھی بچاتی ہے, نیک صحبت انسان کو نیکی پر قائم رہنا بھی سکھاتی ہے کیونکہ غلط لوگوں کی صحبت انسان کو پھر غلط راستے پر لے جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے ایسے دوست ڈھونڈے جو نیکیوں پر قائم رہنے والے ہوں, جو فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہوں, جو ہمیشہ نماز روزے اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے ہوں, رکوع میں جھکے رہنے والے ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوں. تو اللہ بھی ان کا دوست ہے اور جو اللہ کا دوست ہے وہ اس کے رسول کا دوست ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست بناتے تو اس دوستی کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ جن کو دوست بناتا ہے یہ بھی انہی کو دوست بنائے اور وہ ہیں اہل ایمان. اب دیکھیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کو دلی دوست بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے. تو مومنوں کی صفت یہ بتائی جا رہی کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں اور وہم راکعون الگ سے ذکر کیا گیا, یعنی اللہ کے آگے جھکتے ہیں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع اور تذلل اختیار کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آگے بتا رہے ہیں, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. ومن اور جو یہ تولہ وہ دوست بناتا ہے اللہ اللہ و رسولہ اور رسول کو اس کے والذین اور ان لوگوں کو جو آمن و ایمان لائے فإن تو بے شک حزب اللہ گروہ اللہ کا ہم الغالبون وہی غالبانے والا ہے. اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے وہ یقین رکھے اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں پھر دوست بنانا ہے لوگوں کو, کیونکہ یہی لوگ جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے, جو مومنوں پر نرم ہوں گے, جو ان کوالٹیز سے آراستہ ہوں گے, یہی لوگ غالب آنے والے ہیں. اور آپ بتائیں کہ کون سا گروپ غالب آیا تھا, کون کامیاب ہوا, اللہ تعالیٰ نے کس کو کامیابی دی, اسلام کو غلبہ کس طرح ملا؟ انہی صحابہ کے ذریعے نا, جو صحابہ کرام تھے ان کے ذریعے ہی غلبہ ملا. تمام جتنے بھی جنگیں ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پھیلتا چلا گیا, عرب ہی میں نہیں بلکہ عرب کے آس پاس کے علاقوں میں, اور آذربائیجان, ایران اس کے آس پاس کا علاقہ, رشیا اس کے آس پاس کا علاقہ, اسپین, الحمدللہ یہ سب اسلام کی فتوحات یہاں تک پہنچ گئی تھی. تو غلبہ صرف سچے مومنوں کو ہوگا. تو مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان کے حقیقی خیر خواہ صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں جو سچے مسلمان ہیں. یعنی فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ بہت کم تھے کفار کے مقابلے میں, اور جو مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ بھی بہت کمزور تھی. لیکن خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بھی آنے لگا, کھجوروں کے درخت اور باغات بھی ان کے حصے میں آئے. تو یہ پہلا موقع تھا سمجھے کہ مسلمانوں کو سیر ہو کر کھجوریں کھانے کو ملی یا ان کے پاس کچھ مال وغیرہ آیا. اور مہاجروں نے انصار کے وہ کھجوروں کے درخت واپس کیے جن میں وہ محنت کرتے تھے. تو بہرحال عرب کے لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے, کفر غالب آتا ہے. یہود اور مشرک اور عیسائی یہ سب قبائل, ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا. ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی کے طور پہ یہاں یقین دلا رہے ہیں کہ کفار سے دوستانہ تعلق قائم نہ رکھو, اجتناب کرو, کیونکہ دوستی اور محبت صرف ان لوگوں سے رکھو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کے احکام کو پابندی سے ادا کرتے ہیں, کیونکہ انہی کو غلبہ حاصل ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دلی دوست اب کافروں کو بھی نہیں بنا سکتے, منافقوں کو بھی نہیں, اور اہل کتاب کو بھی نہیں, کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے تمام جتنے بھی ہمارے شاعر ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی لیے ان سے دوستی رکھنے کو منع کیا گیا, کیونکہ آگے کی آیت میں ہی آ رہا ہے 57 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا حُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا مت تم بناؤ الذين انہیں جنہوں نے اتخذوا بنایا انہوں نے دینکم دین کو تمہارے, حُزُوًا ایک مذاق ولعبا اور ایک کھیل, من الذين ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب وہ دیے گئے کتاب, من قبلکم پہلے تم سے, والکفار اور کافروں کو, اولیاء دوست, وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم تقویٰ کرو اللہ سے, ان کنتم اگر ہو تم مومنین مومن. کس طرح کا مذاق بناتے ہیں کفار یا اہل کتاب مسلمانوں کا, کوئی ایک دو مثالیں آپ لوگ دے سکتے ہیں؟ یا آج کفار اور منافقین کے پاس کیوں جائیے, خود بہت سارے مسلمانوں نے دین کا مذاق اس طرح بنا لیا ہے. تو دو لفظ آئے ہیں یہاں پر، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ کیوں، کیونکہ وہ دین کو تمہارے مذاق سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. حضوبہ کا لفظ آیا ہے اور لعیبہ کا لفظ آیا ہے. لعیب کھیل تماشے کے لیے آتا ہے، حضوبہ مذاق اڑانے کے معنی میں آتا ہے. استحزا اسی سے ہے، جی پردے کا مذاق. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ صحیح دین کو فالو کرتے ہیں، پانچ وقت کے نمازی ہیں، تو کہتے کہ لو ملا کی دوڑ مسجد تک، اور عجیب عجیب نام رکھ دیے گئے ہیں. جی ہاں، اذان کا مذاق، بہت ساری چیزیں ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سرکل تو نیک لوگوں کا ہی ہوتا ہے، تو ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن بعد دوسرے لوگوں سے پتہ چلتا ہے جو کہیں اور رہتے ہیں، کسی اور ماحول میں رہتے ہیں، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے. جی قیامت کے دن کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ جنت اور دوزخ پر جو لطیفے ہیں، اصل میں یہ بھی کیا ہے، اصل میں اسی کا تو نتیجہ ہے یہ جنت اور دوزخ کے بارے میں لطیفے. یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، کہتے ہیں کہ لیڈیز کی تعداد وہاں زیادہ ہوں گی تو پھر جنت میں کیا دل لگے گا. لا حول ولا قوت الا بالله، جب جہنم کی آگ اس کی گرمی چھوئے گی تو تب پتہ چلے گا کہ لطیفے یہیں کہیں دھرے رہ جائیں گے. جی ہاں، جنت دوزخ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. بالکل. تو کیوں ان کو دوست نہ بناؤ؟ کیونکہ وہ تمہارے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. داڑھی کا بھی مذاق، جی بالکل صحیح بات ہے. تو بہرحال ان تمام آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ مومن کے لیے بہت نرم دل ہوتا ہے اور کافر کے لیے سخت. اور سختی کا مطلب کیا ہے کہ بد اخلاق نہیں بلکہ کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی کافر اس کو نرم چارہ نہیں سمجھتے کہ جدھر چاہے اس کو مولڈ کر دیں. یعنی وہ کلے نہیں ہوتا ہے کافروں کے لیے کہ جس سانچے میں چاہے اس کو مسلمان کو ڈھال دیں یا جس مقصد کے لیے چاہے اس کو استعمال کریں. نہیں، بلکہ وہ سخت ہوتا ہے، سخت زمین کی طرح کہ جس کو کبھی اس طرح سے مولڈ نہیں کیا جا سکتا. جی چار شادیوں کو بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں تک صحیح بات پہنچا سکیں. تو بہرحال جو قابل عمل پوائنٹ ہے ہمارے لیے، یعنی جو آیتوں میں ہم کو عمل کے پوائنٹ ملتے ہیں، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے قلب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سوال کریں کہ ہمارا دل پاک اور صاف رہے. جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا آیت میں کہ فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، کچھ لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے تو وہ اس میں تیزی دکھاتے ہیں. تو یہ دل کا جو مرض ہے، یہ انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے، یہ منافق بنا دیتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے قلب کی اصلاح کی کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو صحیح سلامت رکھے. من اتى الله بقلب سلیم، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنائے اللہ تعالیٰ. تو اپنے قلب کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے آپ دیکھتے رہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، دل کی اصلاح کی کیا کوشش اور چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو اپنائیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے لوگوں کو ہدیہ دیں، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. اذلتن علی المومنین، یعنی مومنوں پر نرم ہوتے ہیں، تو اپنے مومن بھائیوں کو کوئی نہ کوئی خوشی پہنچائیں، کوئی ان کو راحت پہنچائیں، تاکہ جس سے ان کو خوشی ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. اور تیسرا جو قابل عمل بات ہے وہ ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق بنا لیتے ہیں، تو ایک کچھ اس سلسلے میں کوئی چیز لکھیے کہ کن کن باتوں میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کہاں دین کا مذاق بنایا جاتا ہے، تو اس پر ایک رسالہ ارسال کریے، کچھ لکھ کر ارسال کریے، اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیے کہ اس طرح سے دین کا مذاق نہیں بنایا جاتا. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست اولیاء، تو مومن کبھی بھی غیر مسلم کو اپنا دلی دوست نہیں بناتا. اور اگر کوئی بناتا ہے دلی دوست، تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اور جو دل میں مرض کی بات آئی تھی لاسٹ ویک کے ہمارے آیت میں، تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری محبتیں ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہو ہمارے دل میں محبت، نہ کہ غیر مسلموں کے لیے. اور جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں بہت، تو بہت قسمیں نہ کھایا کریں بلا وجہ. اگر کوئی بہت ہی مجبوری یا ایسی بات آ گئی تبھی قسم کھائیں، اور وہ بھی صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی تفسیر تھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کی، کیونکہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو اسلام کے ذریعے سے نعمتیں عطا کی، اس کا ہم پر احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور اپنے نیک اعمال سے اس شکر کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.